أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا سيد الأولين والآخرين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم: من المؤمنين رجال عاهدوا الله صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. حضار محترم، پروگرام کا آخری حصہ ہے، آپ خطاب اور قصیدے منقبت سن سن کے اب تھک چکے ہیں، اور آخری مرحلہ مختصر ہونا تقریباً سب کا یہی تقاضا ہے، لیکن کبھی مقرر کے بس میں ہے مختصر کرنا، کبھی جب سلسلے کلام جب شروع کرتا ہے مقرر تو مختصر کرنا اس کے اختیار سے بھی باہر ہوتا ہے. آج بہرحال ہم ایک ایسی شخصیت کہ ایک کارنامے کے بارے میں ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، دہائے فجر اور انقلاب اسلامی ایران، اور اس انقلاب کا بانی حضرت امام راحل امام خمینی قدس سرہ ہیں. تو خود انقلاب کے بارے میں، خود امام کے بارے میں، تاریخ انقلاب کے بارے میں، انقلاب قائم ہونے سے پہلے کے حالات، اور وہ بھی اگر ہم کچھ تحقیق اور جستجو کے دامن کو اگر ہم مزید بڑھانا چاہیں تو ایرانی کی حکومتیں جو انقلاب سے پہلے برسر پیکار تھی، تو عوامل و محرکات میں ان چیزوں میں جانا نہیں چاہتا. اسی طریقے سے انقلاب کے جو نتائج و اثرات ہیں، یہاں بھی میں زیادہ عرض کرنا نہیں چاہ رہا. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ انقلاب مفت اور مجانن اور بہت آسان طریقے سے نہ انقلاب آیا اور نہ انقلاب باقی ہے. انقلاب آنے سے پہلے کے مشکلات اور انقلاب کے درمیان فکری مشکلات، انقلاب کامیاب ہونے کے بعد دشمنوں کی جانب سے جو مشکلات پیدا کیے گئے، میں ان تین موضوع کے بارے میں مختصر انداز میں کچھ آرائز عرض کرنا چاہوں گا. ہم یہ نہ سوچیں یہ انقلاب ویسے آیا جس طریقے سے، نہ یعنی بہت آسان طریقے سے آیا ہو، ایسا نہیں. یا میرے خیال میں جتنے غزار نوجوان و جوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میرے خیال میں آپ سب کا عہد انقلاب کے بعد کا ہے، انقلاب سے پہلے آپ کا عہد نہیں ہے، آپ نے وہ عہد درج نہیں کیا، آپ بہت چھوٹے تھے. تو انقلاب سے پہلے کا جو حالات ہیں، عہد ہیں، اور کیا کیا مشکلات تھے اس وقت، یہ ایک حد تک میں بعض حالات کے حوالے سے چشم دید گواہ ہوں، اور بعض حالات معتبر ذرائع سے میرے پاس موجود ہے، اور بعض حالات میں نے کتاب میں پڑھا، اور اسی طریقے سے انقلاب کا کامیاب ہونے کے بعد جو مسائل پیش آئے، مشکلات، اتفاق سے میں ایران میں انقلاب کے بعد بہت کم عرصہ رہا، ایک سال چند مہینہ رہا، لیکن میرا شوق و شغف تھا، لہذا میں وہاں بھی دیکھتا رہا کیا ہے کیا نہیں ہے، حقیقت کیا ہے. اس کے بعد سے میں ملک سے باہر تھا، وہاں ایران سے نزدیک ہونے کی وجہ سے ایران کے حالات سے بخوبی واقفیت پیدا انسان کر سکتا تھا. اخبار یا خبریں نشر ہونے وقت، جو اس وقت زیادہ ریڈیو چلتا تھا، ریڈیو پہ تین چار مرتبہ جو ہے نا 24 گھنٹے میں ہم خبریں سنتے تھے، ہم عربی میں جو تہران سے نشر ہوتا تھا وہاں فارسی میں، وہاں آنے والے لوگوں سے، وہاں اخبارات سے، تو ایک حد تک ایران کے بارے میں ایک مشاہدہ ہمارے سامنے تھا کہ یہ مسائل کیا ہے، مشکلات کیا ہے. آج میں ان چیزوں کے بارے میں آپ کی خدمت میں بعض عرائض پیش کرنا چاہوں گا، جو عموماً ایک مسئلہ جو درمیان میں فکری مشکلات، یہ عموماً ہمارے معاشرے میں مطرح نہیں ہوتا، نہیں پیش کیا جاتا، اور نہ اس پر کوئی میرے خیال میں بحث بھی نہیں ہوئی، نہ بحث ہوتی ہے. اب زیادہ سیاسی پہلو کو ہم لیتے ہیں کہ امریکہ سے مقابلہ کرنا، یہ کرنا، بہت ہی عمدہ چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یا شہادت کے بارے میں، انقلاب کے بعد اتنے شہداء ایرانی قوم نے شہداء دیے، علماء بھی شہداء میں شامل ہیں، دوسرے لوگ بھی جنگ میں اتنے شہید دیے، تو یہ شہادت کا پہلو ہمارے ہاں بہت بارز ہے، اور سیاسی پہلو ہمارے ہاں بہت بارز ہیں. شاہ سے مقابلہ کرنا جو انقلابی مسائل ہیں، یہ تقریباً اور بھی کچھ موضوعات ہیں لیکن مختصر انداز میں یہ تین پہلو من ہمارے سامنے ہیں، اور اسی پہلو خطبہ مقررین بات کرتے ہیں. مشکلات کے حوالے سے میں اس موضوع پہ جو بات کرنا چاہوں گا، انقلاب سے پہلے بھی بہت سے مشکلات تھے، اور انقلابی کی راہ میں بہت سی رکاوٹیں ڈالی گئی تھی. اب وہ اجتماعی مسائل، سیاسی مسائل، جیسے آغا صاحب نے بھی اشارہ کیا عدالت و ظلم و ستم وغیرہ وغیرہ میں اس طرف جانا نہیں چاہ رہا ہوں. انقلاب کے راہ میں جو نظام نے بطور خاص ساواک نے جو رکاوٹیں ڈالی اور جو ساواک کا جو ادارہ ہے جو وہ کر سکتا تھا وہ سب کیا, لیکن یہ مردان الہی اور امام کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے. اگرچہ ہر شہر میں ان کی تعداد بہت کم تھی لیکن مردان الہی اپنے ہدف سے کبھی نہیں پیچھے ہٹے. میں نے جو آیت کی تلاوت کی تھی میں یہی سے سلسلہ شروع کروں گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومنین میں سے ایک ایسا مردان الہی ہے, مرد ہے, رجال ہو, ایسے مرد الہی ہیں, یہ عام مرد نہیں ہے مؤنث کے مقابلے میں, عورت کے مقابلے میں مرد ہے وہ منظور نہیں ہے بھائی, مرد ہے. کیا ہے؟ صدقوا ما عہد اللہ علیہ. یہ مردان الہی نے جو اللہ کے ساتھ عہد و پیمان کیا تھا وہ سچ سچ بتا کے دکھایا, سچ بنا کے دکھایا, کردار میں دکھایا, رفتار میں دکھایا, منطق میں دکھایا, عملی میدان میں دکھایا. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ. تو یہ مردان الہی میں سے کچھ ایسے ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے. یہ جنگ کے بعد یہ واقعہ ہے, منظور وہ شہداء ہیں کہ یہ ان مردان الہی میں سے کچھ راہ خدا میں شہید ہو گئے اور چلے گئے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. کچھ لوگ ابھی ایسے ہیں مردان الہی, وہ شہادت و موت کے منتظر ہیں, راستے پر شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح قائم ہیں اور استقامت میں فولاد سے بھی زیادہ مضبوط ہیں, اور یہ سب اپنے عقیدہ اور نظریہ اور فکر کے خاطر. یہ نظام الہی ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. یہ سلسلہ پہلے سے آج تک ہے, آج تک ہے. جو مردان الہی ہے وہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے, قلت و کثرت ان کے منظور نظر ہرگز نہیں ہوتی کہ تعداد کم ہے یا تعداد زیادہ. اگر تعداد کم ہے تو میدانی مقابلہ اگر یہ مردان الہی نہیں کر سکتے ہیں تو دوسرے میدان میں مقابلہ کرتے ہیں, لیکن اپنے موقع سے نہیں ہٹ جاتے. ایک لحظہ کے لیے بھی اپنے موقف اور نظریے سے دستبردار نہیں ہوتے, وہ اپنے موقف پہ قائم ہے, نظریے پہ قائم نہیں. یہ امام خمینی ان میں سے ایک شخصیت ہی, ایک شخص ہو امام خمینی, اپنے موقف پہ قائم رہے اور وقت شناسی, زمینہ شناسی, افراد شناسی, انقلاب قائم کرنے کے وقت کے بارے میں امام نے جو وقت انتخاب کیا ہوا ہے تو اللہ برجلی کے بعد یہ امام نے بہترین وقت اپنے لیے انتخاب کیا. آیت اللہ برجلی رحمۃ اللہ علیہ بہت کام کیا ہے, بہت کام کیا ہے, لیکن ان کا نظریہ اس کے انقلابی نظریہ نہیں تھا, لیکن دوسرے میدان میں بہت کام کیا, مذہب کی خدمت کی ہے, بہت کام کیا پورے عالم تشیع میں, اور شاہ سے مقابلے میں بھی رہے. یہ جو انقلاب سفید سے جو مشہور ہے, لیکن امام اس وقت خاموش رہے. وہ یہ ہے کہ آیت اللہ اس وقت آیت اللہ برجلی مرجع تقلید ہے, امام انقلابی مجتہد ہے. آیت اللہ برجلی مصلح مجتہد ہے, مصلح مرجع اعلی ہے, اور طریقہ کار میں تھوڑا سا اختلاف ہے. امام کا طریقہ کار ہے انقلابی طور پر کام کرنا ہے, آگے برجلی کام نہیں آہستہ آہستہ, تو یہ دونوں ساتھ نہیں چلتا نا, معلوم ہے. تو امام خاموش رہے, کیونکہ اگر امام یہ کام کرتے آگے برجلی کے زمانے میں تو آگے برجلی اگر ان کو منع کرتے آگے خمینی یہ جیسا آپ کام نہ کریں, تو امام کی نگاہ میں آگے برجلی کی قدر و قیمت تھی, امام یقیناً مانتے. تو اس وجہ سے یہ انقلاب اگر امام قائم کرنا بھی چاہے وہ رک جاتا. آپ یہ سنیں, ہم علماء کی نہ قدر کرتے ہیں نہ مراجع کی ہم قدر کرتے ہیں, ہم جہاں جہاں ہمارا مزاج بنتا ہے اس کی تائید کرتے ہیں, جہاں جہاں مزاج نہیں بنتا ہے تو توہین بھی کرتے ہیں. عراق میں مرجع اعلی آیت اللہ حکیم تھے اور آغائے شہید باقر الصدر اس وقت مرضی نہیں تھے, وہ تنظیم بنانے اور ان کو تربیت دینے میں مشغول تھے. میں یہاں تفصیل میں جانا نہیں چاہ رہا, یہ ایک بڑا وسیع میدان ہے. حکومت کو پتہ چلا کہ خفیہ عراق میں خفیہ تنظیم بنائی گئی ہے اور اس تنظیم کی سرکردگی اور اس کا یا سرپرست آغائی باقر الصدر ہے. وہ اصل میں حقیقت میں ہوئی تھا بھی. یہ عالم باآگاہ ایسا ہوتا ہے. حکومت آ کے آغائی حکیم کی خدمت میں شکوہ کیا کہ حوزہ علم آپ سیاست میں دخل کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے, اور یہ باقر الصدر نے تنظیم بنائی ہے, یہ ہے وہ. آغائی حکیم نے تو وہاں جواب تو دیا حکومت کے نمائندے کو. جب حکومت کا نمائندہ چلا گیا, بعد میں آغائی حکیم نے آغائی صدر سے کہا, آغائی صدر آپ کا مستقبل روشن ہے, آپ اس کام سے ہٹ جائیں. تو آغائے باقر الصدر خود مشتہد ہے اس وقت بھی, مرضی تو نہیں ہے, مشتہد ہے. آغائے حکیم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس موقف سے ہٹ گئے, لیکن ان کی تائید رہی شامل. اب وہ سرپرست جو پہلے کرتے تھے وہ نہیں کرنے لگے. امام کی نگاہ میں یہ ہے, وہ دور اندیش لوگ ہیں بھائی, امام خاموش رہے. آگے برجلی کا انتقال ہوا اور ایک بارز شخص بینوان مرجع ایران میں نہیں ہے, اور چند افراد ہیں جو بطور مرجع ہیں, خود اس میں سے ایک خود امام ہے. اس وقت آئے شریعت مداری ہے اور آئے گل بیگانی اور آئے مراشی قوم میں, تو امام ان کے برابر ہے اس وقت, یعنی مراشی کی حیثیت سے. اب امام نے یہ کام شروع کیا تو کسی کی کیا مجال امام کو منع کرے کہ آپ یہ کام نہ کریں؟ کسی نے منع نہیں کیا. لیکن امام کی سواتی, امام کی بصیرت کیا کہنا. اگر آپ انقلابی بننا ہے آپ اپنے اندر بصیرت پیدا کریں, آنکھ بند کر کے کام نہ کریں, بصیرت پیدا کریں. ہر واقعے کے بارے میں, ہر قدم کے بارے میں, ہر فکر کے بارے میں بصیرت پیدا کریں. دیکھیں اس کے پیچھے کیا ہوگا, ابھی کیا ہے, عوامل کیا ہے, یہ کام اگر کیا جائے تو آخر میں نتیجے کیا ہوا, بصیرت پیدا کریں. جناب میں نے دوسرے ممالک میں دیکھا ہے, آپ جیسے جوان ہیں, لیکن وہ آپ جیسے جوان بھی ہیں اور آپ جیسے تنظیمی افراد ہیں, بہت ہی بصیرت کے مالک ہیں. تو آپ میں بھی بصیرت ہونی چاہیے. امام کو گرفتار کیا گیا. عراق کے سب بہت ہیں, مسائل بہت ہیں. امام کو گرفتار کیا گیا اور علماء جو قوم میں تھے, مشہور مشہور علماء, ان میں سے یہی مراجع, ان کی ایک میٹنگ ہوئی. میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا کہ آغا یہ پسندیدہ جو آغا کے بڑے بھائی, ان کو ہم بھیج دیں گے جیل اجازت لے کے کہ وہ آغا سے پوچھے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. آخود امام اس وقت آغائے خمینی, آغائے پسندیدہ آغا سے ملنے جیل گئے اور یہ کہانی سنائی کہ علماء کا اجتماع ہوا ہے اور آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا کرنا ہوگا. دیکھیں نا, امام جیل میں ہے, اجتماع ادھر ہوا ہے, کچھ اور کہا نہیں ہے. امام نے یہ جواب دیا, مبادا علماء سے کہنا میری طرف سے, علماء عالم کو میری طرف سے کہنا کہ میرے بارے میں ہرگز شاہ کے پاس سفارش نہ کرنا. وہی پھانسی کا احتمال ہے, پھانسی, پھانسی کا حکم بھی صادر ہوا بعد میں, لیکن یہ علماء سے یہ کہنا میرے بارے میں شاہ کے پاس سفارش نہ کرنا کہ شاہ مجھے چھوڑے, اور جو کرنا چاہے آپ مرضی. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ کہ اگر آج یہ علماء شاہ سے درخواست کرتے امام کو چھوڑے, شاہ چھوڑتا تھا, یقینی بات, یقینی طور پر وہ چھوڑتا تھا, تو ایک منت علماء پہ وہ شاہ احسان رکھتا تھا, دیکھو آپ نے جو فرمایا میں نے تعمیل کی. بعد میں علماء سے ایک کام نہیں, یہ دس کام ہی لیتا تھا. یہ بصیرت ہے جناب, بصیرت اور عزم و ارادہ. اپنی جان کی فکر نہیں ہے, اپنے موقف کی فکر ہے. انقلابی افراد کے ساتھ, اب وقت نہیں ہے, انقلابی افراد کے ساتھ جو سوات نے ظلم کیا شاید ہم نے بہت کم پڑھا ہے, بہت کم پڑھا ہے. مرد بھی اسے شامل ہیں, خواتین بھی شامل ہیں, دوشیزہ بھی شامل ہیں. بس میں ایک واقعہ ذکر کروں گا. میں ایک وقت انقلاب کے بعد ریڈیو سن رہا تھا ایرانی, ایک خاتون کا انٹرویو تھا اور ایک ان سے انٹرویو لے رہا تھا. یہ شاہ کے دور میں جیل میں ڈالا گیا اور اس کے اظہار ثانی کی گئی, بعد میں اس کو چھوڑا تھا. یہ خاتون رو رو کے وہ اذیت و ایذا جو جیل میں سواب نے رسائی تھی یہ ذکر کر رہی تھی رو رو کے. میں سنتا رہا سنتا رہا اور آخر میں مجھے بھی رونا پڑا. اور ایک خاتون کے ساتھ, دوشیزے کے ساتھ اس طرح کی اذیت بیان نہیں کہہ سکتا جو کیا اذیت تھی اس کے ساتھ, اس کو کیا اذیت پہنچائی میں یہاں ذکر نہیں کر سکتا, مگر اس خاتون نے ذکر کیا. لیکن لوگ, جوان خاتون اپنے موقع پہ ڈٹے رہے. آیت اللہ ہے سعیدی کے نام سے, آیت اللہ ہے سعیدی کے نام سے, اس وقت ہم نظر میں تھے, یہ بوزے خرداد کے بعد ان کو سہواگ نے پکڑ لیا, گرفتار کیا, پوچھا بہت سی چیزیں اور امام کے بارے میں, کہا میں کچھ نہیں بتاؤں گا, بس ایک بات ہے میرے پاس, بس اور کچھ نہیں ہے. اگر تم میرا دل آپریشن کر دے, تم کھولو چیرو, تو میرے دل پر ایک ہی بات تم کو نظر آئے گی, وہ ہے خمینی. میرے دل پر صرف خمینی لکھا ہوا تم کو نظر آئے گا اور کچھ نہیں. بھائی بعد میں پھانسی ہوئی. یہ ہے مردان خدا. ہم میں اتنے لوگ کتنے ہیں؟ الحمدللہ ہمارے پاس یہ سوچ کے لوگ ہیں, لیکن ایک راستے پہ لگانے کی ضرورت ہے. اور ایک مشکل راستے پہ لگانے کی ضرورت ہے. چلو جناب جب یہ ذکر آیا تو یہ واقعہ بھی آپ سنیں. عراق کے ایک قائد نے جو حزب دعویٰ کا ابتدائی قائدین میں سے تھا, انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے. اس کتاب میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ایک شخص کا نام ابو عصام ہے, اس نے جو ہے نا یہ حزب دعویٰ بنانے اور تاسیس کرنے میں بڑا کردار ادا کیا. صاحب فکر ہے, صاحب بصیرت ہے اور شہید باقر صدر کے ساتھیوں میں سے ہیں, اور عمر کے لحاظ سے آغا صدر سے تقریباً یہ 5 سال زیادہ ہے اس کی عمر, اور آغا صدر بھی اس کا احترام کرتے تھے. یہ شخص نے جسے کتاب لکھی ہے انہوں نے لکھا ہے, میں نے یہ شخص جیسا اور کوئی کسی کو نہیں دیکھا, نہ عالم تشیع میں نہ عالم تسنن میں. اتنا محیر العقول, ان کے پاس عقل ہے, تفکیر ہے, سوچ ہے, فکر ہے, اور اپنے مقابل ساتھ مقابلہ کرنا, بحث کرنے کے حوالے سے اتنی ثقافت کہ یہ مالک ہیں. ان کو گرفتار کیا گیا. دیکھیں نا, ایک پارٹی ہے اس وقت بھی عراق میں جو ہے نا یہ حزب دعویٰ حکومت پر ہے, اس کے بہت سے افراد ہیں, ان کو شہید کیا گیا. اور حزب دعویٰ کے تمام اسرار اس شخص کے پاس ہیں, بنانے والا یہی ہے. ان سے جب پوچھا گیا تو کہا کہ حزب دعویٰ کے بارے میں میرا دل ایک خزینہ ہے, میرا دل خزانہ ہے, میرا سینہ بھرا ہوا ہے معلومات اور اسرار سے, لیکن میں ایک لفظ تم کو نہیں بتاؤں گا. وہ اپنے موقع پہ قائم رہے تاکہ جو باہر ہیں اس کے جو ارکان جو باہر ہیں کوئی نہ پکڑا جائے. وہ اتنا اپنے موقع پہ سامد رہے, اور یہ لوگ اظہار احسانی کرتے رہے, تعزیت کرتے رہے, سب کچھ کرتے رہے. آخر میں تیزاب کھولتا ہوا تیزاب میں بیچارے کو ڈالا اور شہید ہو گئے. یہ ہے مردان الہی. انقلاب لانا ہے اس طریقے سے ہوتا ہے جناب, یہ نعرے سے انقلاب تھوڑا آئے گا. نعرے سے جب پولیس لاٹھی چارج کرنے بعد بھاگنا, یا خدا نہ خواستہ کسی ظالم کے ہاتھ میں گرفتار ہونے کے بعد سارا جو راز ہے اس کا افشا کرنا, پھر ایک دوسرے کے خلاف بولنا, اس سے انقلاب تھوڑا آئے گا. یہ انقلاب سے پہلے بہت سے عوامل سواق نے ایجاد کیے کہ کوئی میدان میں نہ آئے اور نہ رہے, لیکن یہ مردان الہی میدان میں رہے. امام جب بھی نجف سے اعلامیہ پخش کرتے تھے, ان کے مخصوص افراد تھے نجف میں, سیاسی پارٹی پارٹی تو نہیں ہے لیکن امام کے ساتھ, امام کے ساتھی علماء آل علم ہے. وہ یہ اعلامیہ ایران کے اندر, یورپ میں اور دوسرے ممالک میں, خود نجف اشرف میں یہ تقسیم کرتے تھے, پہنچاتے تھے. جو امام کا گرویدہ ہے وہ تو امام کے ساتھ ہیں, اور جب امام نے ولایت فقیہ کا درس دیا تو یہ ولایت فقیہ کا درس ہمارے حوزہ علمیہ کے نصاب میں ایک کتاب ہے مقاصد کے نام سے, اس کے ایک حصے میں یہ ہے. کتاب البیع کے نام سے وہ ابتدائی جو ہے نا کے حصے میں یہ ہے بحث ہے. آئی شیخ انصاری نے اس پر بحث کی, ہم نے یہ حصہ پڑھا تھا جناب, کتاب میں تو ہم نے پڑھا تھا لیکن سمجھ میں کچھ نہیں آتی کہ کیا ہے یہ ولایت فقیہ. صرف میں اکیلا نہیں ہے, بہت سے علماء ہیں, علماء نہیں ہوتے بہت سے طلباء ہیں. یہ بحث پڑھنے کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بحث کیا ہے, اور یہ بھی ہمارے ذہن میں ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ فکر بھی آتی تھی, یہ سوچ کہ یہ کب ہوگا, فقیہ کی حکومت کب ہوگی, ابھی تو ظالم ہی ظالم ہے, ہر جگہ ظالم کی حکومت ہے, تو فقیہ کب حاکم ہوگا, اور یہ فقیہ جو ہے نا اس نظام کے تحت حکومت چلائیں. یہ فکری خلا حوزہ علمیہ میں ایک فکری خلا قائم تھی. تو یہ ولایت فقیہ کا درس دینے کے بعد جو 12 دروس ہیں, یہ جو حضور میں شرکت کی درس میں حاضر ہوا حاضر ہوا, جو نہیں ہوا نا تو اسی وقت فوراً وہ شائع کے تو طلبا مخصوصاً جوان طلبا وہ پڑھتے تھے, اور جو عموماً وہ جو دقیانوسی جو افراد ہیں وہ تو یہ نام سن کے ان کو الرجی پہ جو ہے پیدا ہوتی تھی نام سن کے, مگر یہ جو جوان طلبا ہے وہ اس کے پیچھے جاتے تھے پڑھتے تھے. لیکن ایک اور مسئلہ تھا ہمارے سامنے, یہ ہے کہ یہ حکومت اگر قائم بھی ہو جائے تو اس حکومت کی شکل کیا ہوگی. میں نے پہلے کہا تھا فکری ایک مسئلہ ہے, خلا ہے اور مشکل ہے, وہ یہاں سے پیدا ہو, شکل کیا ہوگی, وہ بھی شیعوں کی حکومت, کیونکہ ہماری حکومت اسلامی نظام اور جائز حکومت امام حسن علیہ السلام کی 6 ماہ حکومت کے بعد سے مسئلہ ختم ہو گیا, اور امام حسن سے پہلے امیر المومنین علیہ السلام کی جو ہے نا 5 سالہ حکومت ہے, وہاں حکومت کی شکل کچھ اور تھی, لوگ بیان کرتے تھے اور ولایات پہ یعنی شہروں پہ حاکم یا خلیفہ اپنا گورنر نائب نصب کرتے تھے, اور قاضی وغیرہ مسئلہ اسی سے چلتا تھا سادہ ہے. لیکن اس زمانے میں کیا ایسا چلے گا؟ تو اس زمانے میں حکومت کی شکل کیا ہوگی؟ یہاں 3 چیزیں مسئلہ تھا, بہت مسئلہ فکری اعتبار سے اور قانونی اعتبار سے تشریعی اعتبار سے. ایک, سب کا یہ اتفاق ہے ان الحکم الا للہ, حکم صرف خدا کا ہوگا. اگر حکم خدا کا ہے تو فقیہ کا کیا دور ہوگا؟ تو فقیہ نافذ حکم خدا ہے, حکم خدا نافذ کرنے والا ہے اور وہ شرائط کے ساتھ. دو, یہاں کوئی اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے ہمارے ہاں, کیونکہ امامت کا مسئلہ بھی یہی ہے, حکم خدا کا چلے گا اور یہ چلانے والا امام ہوگا, تو یہاں بھی یہی مسئلہ ہے, زیادہ مشکل نہیں ہے. لیکن دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس دور میں عوام کا دور اور عوامی حکومت یا جمہوری حکومت کا چرچا ہے, ہر جگہ ہے, تو کیا اسلامی حکومت میں عوام کا کیا دور ہوگا؟ یہ فکری طور پر ایک بڑا مسئلہ تھا. لیکن امام راحل اپنے دوستوں دوسرے علماء دوسرے مفکرین سے مل کے یہ تینوں مسئلے کو حل کر دیا, اور وہ ہے کہ خدا کا حکم فقیہ حکم نافذ کرنے والا, اور عوام کی مشارکت, عوام کی مشارکت, عوام کو حق تقنین نہیں ہے کسی کو بھی, خدا کے حکم کے مقابل میں قانون سازی کا حق نہیں ہے. لیکن عوام کا کیا دور ہے؟ مشارکت, یعنی قانون بنانے میں الہی حکم کے مطابق اور اپنے رہبر کو چننے میں, نمائندگان کو انتخاب کرنے میں عوام کا بڑا دور ایرانی نظام میں اسلامی نظام میں دیا گیا ہے, جو آئین میں جو ہے یہ آیا ہے کہ تو اس میں اللہ کا مقام بھی اپنی جگہ محفوظ, حکم خدا کا ہوگا, اور ولی فقی کا بھی دور واضح ہو گیا کہ یہ نافذ ہیں، نیابت امام سے حکم نافذ کرنے والا ولی فقی ہیں. عوام کا بھی دور آیا کہ یہ مشارکت، جب تک عوام کی مشارکت نہ ہو حکومت نہیں چلے گی، وہ استبداد ہے، آمریت ہے، ڈکٹیٹر ہے، وہ نہیں چلے گی وہ حکومت. اور اسی ملک کے عوام بھی اعتراض کریں گے، اقوام عالم بھی اعتراض کرے گی، اور ہر ایک اعتراض کر رہے وہ ڈکٹیٹر آیا ہے، اسلامی نظام کہاں آیا ہے؟ یہ جو زمان قدیم ایک دفعہ بیعت کا مسئلہ تھا، آج یہ کام نہیں چلے گا. یہاں نئی سوچ، وہ اصلی حکم اپنی جگہ، طریقہ کار نیا طریقہ کار لانا چاہیے. اس میں امام خمینی قدس سرہ بہترین انداز میں کامیاب ہوئے کہ آپ کے لیے ایک نظام دیا جس کا تاریخ میں مثال نہیں ہے، اور نہ مغرب سے لیا ہے یہ نسخہ، یہ ڈھانچہ نہ مغرب سے لیا ہے، نہ مشرق سے لیا ہے، نہ سابقہ تاریخ سے لیا ہے، نہ کسی اور سے لیا ہے. اسلامی نظام، اسلامی احکام، اسلامی قانون کو سامنے رکھ کے ایک ایسا نچوڑ، ایک ایسا مجموعہ پیش کیا جس پہ خدا کا مقام وقار اپنی جگہ محفوظ، ولی فقی کا مقام اپنی جگہ محفوظ، اور اس سے بھی زیادہ یہ ہے کہ عوام کو کلیدی حیثیت حاصل ہے. آپ دیکھیں اس وقت ایران میں جو انتخابات ہوتے ہیں، امریکہ سے بھی زیادہ ایران میں انتخابات ہوتے ہیں، کئی قسم کے انتخابات ہیں ایران میں. یہ مسئلہ اتنا حساس مسئلہ ہے، آپ نہ سمجھیں بھائی یہ بہت آسان مسئلہ ہے اور امام نے پیش کیا بس سب آسان ہے، اسلامی جمہوریہ ہے. بھائی کہاں تھا اسلامی جمہوریہ؟ کس زمانے میں تھا اسلامی جمہوریہ؟ اس سے پہلے کوئی حکومت تھی جس کا نام اسلامی جمہوریہ تھا؟ بھائی اسلام اور جمہوریت میں یہ رشتہ قائم کرنا یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے، یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے. یہ آپ سنیں، یہ کام کتنا مشکل تھا. اور تشیع کی یہی خوبی ہے، تشیع کی یہی خوبی ہے کہ اس کو امام اور دوسرے فقہا اور اس کا لوگوں نے حل کیا. انقلاب آیا، یہ آئین بھی نافذ ہوا، لوگوں نے رائے دی. اور مصر سے کچھ لوگ آئے تھے، ان میں سے ایک ڈاکٹر، ڈاکٹر سلیم العوا، یہ اسلامی اسکالر ہے اور کسی تقریباً یہ کسی تنظیم سے ان کی وابستگی نہیں ہے، لیکن وہ آزادانہ طور پر ایسے مسائل میں وہ گہرے عمق سے کام کرتے ہیں، کتابیں بھی ہیں. یہ آیا ایک دفعہ ایران، ایران آنے کے بعد انہوں نے ایک گفتگو میں کہا کہ ہمارے پاس ایک مشکل تھا، بڑا مشکل تھا، ہم حل نہ کر سکے تھے، لیکن آپ کے آئین نے یہ حل کیا، آپ کے آئین نے، دستور نے یہ حل کیا. وہ کیا تھا مشکل؟ یہ تھا بھائی ایک طرف تو ہم کہتے ہیں یہ حکم خدا کا ہے، ان الحکم الا للہ ہے، دوسری طرف حکومت عوام ہے، یہ جمہوری یعنی حکومت عوام ہے، عوام کی حکومت ہے. تو بھائی اگر خدا کا حکم ہے تو عوام کی حکومت کہاں سے آئی؟ اگر عوام کی حکومت ہے تو خدا کا حکم کہاں سے؟ ان دونوں میں جو تضاد ہے، اس تضاد کو حل کرنے میں ہم ناکام رہے تھے، لیکن آپ کے دستور نے حل کر دیا. یہ فکری میدان میں سوچنے، فکر کرنے اور تقابلی جائزہ لینے والوں کو اس نقطے کی حساسیت اور اہمیت کا اندازہ ہوگا. ہم تو نعرہ سنتے ہیں بھائی، وہ سیاسی نعرے اور انقلابی نعرے، پھر داد و فریاد، پھر ہم چلے گئے، ہم سوچتے نہیں ہیں. اور آج تک اہل تسنن کے بہت سے مذاہب
یا بہت سے تنظیمیں اسی مخمصے میں گرفتار ہیں، اسی مخمصے میں. وہ اس تضاد کو حل نہ کر سکے. خلیفہ اور خدا، بھائی خلیفہ اور خدا دونوں آئے تاریخ میں، تو آیا خدا کو مقدم کرنا ہے یا خلیفہ کو مقدم کرنا ہے؟ جب درمیان میں حکم میں تضاد ہو، یہ لوگ حل نہ کر سکے. انہوں نے کیا وہ جعلی روایات، بھائی حکم خلیفہ جو بھی کہے ماننا پڑے گا، بس وہ ظلم بھی کرے ماننا پڑے گا. یہ مسیحیوں کے پاس ہے، اگر ظالم نے آپ کے چہرے پہ ایک تھپڑ مارا تو دوسرا چہرہ جو ہے نا اس کے سامنے پیش کرو. بھائی یہ ذل اللہ ہے، اللہ کا سایہ ہے روئے زمین پہ، لہذا اس سے جو بھی کرنا ہے اس کو کرنے دیں. یہ حکم الہی کے خلاف ہیں، لیکن اس نظام نے، ایرانی اسلامی نظام نے یہ حل کر دیا. خلیفہ کا اپنا موقع ہے اور خدا کا اپنا موقع ہے اور عوام کا اپنا جو ہے نا دور ہے، یہ کہیں اور سے نہیں ملے گا. آپ دیکھیں اس وقت یہ آپ کے لیے میرے خیال میں زیادہ ضروری ہے. جو آخری جو نقطہ ہے وہ اگر میں پیش نہ بھی کروں کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں اس وقت پاکستان کے اندر آپ ہمیشہ شاید سنتے آئے ہیں اسرار احمد، یہ لوگ انتخابات کے قائل نہیں ہیں، خلافت کے قائل ہیں. خلافت قائم کرنا ہے، نظام خلافت راشدہ. اور اس وقت عالمی سطح پر ایک حزب ہے، حزب تحریر، عالمی سطح پہ. پاکستان میں بھی کئی سالوں سے اس کی شاخ کام کر رہی ہے اور اس کے اجتماعات باقی جگہوں پر جو ہے نا ہوتے رہتے ہیں. اگر آپ نے اگر توجہ کی ہے تو عرصہ پہلے کچھ فوجی آفیسروں کو پکڑا گیا، یہ سب حزب تحریر سے متعلق تھے. حزب تحریر، بہرحال ان کا یہ نظریہ ہے کہ فوج کے ذریعے انقلاب لانا ہے بس. اچھا یہ موجودہ جو جمہوری ہے، انتخابات ہیں، یہ کافر ہے، یہ کفر ہے. اور اس میں ووٹ ڈالنے والا بھی جو ہے نا حرام کا انتخاب کر رہا ہے. تو سوال یہ بھائی وہ نظام خلافت کیا ہے؟ خلافت راشدہ، چار خلفاء ہے، چار خلفاء کے زمانے میں کوئی ایسا سیاسی نظام، اقتصادی نظام، تعلیمی نظام، اقتصادی نظام وغیرہ ایسا نہیں جو تحریر شدہ ہو، جس پر سب خلفاء نے عمل کیا ہو. کوئی نظام نہیں ہے، یہ ایک عہد کا نام ہے. اور ہر خلیفہ اپنے زمانے میں اپنی مرضی کے تحت وہ کچھ کام کرتے تھے، کچھ اسلام کے مخالف، کچھ اسلام کے موافق. اور اس کے علاوہ خود خلفاء اربعہ جو ہے ان کے درمیان میں اختلاف ہیں، تو آپ نے خلافت راشدہ کا نظام کیسے نافذ کرنا ہے؟ یہ فکری خلا ہے. ایک جگہ پر ہماری بحث ہوئی تو میں نے کہا بھائی ایسا ہے، اگر ہم نے ایک خلیفہ کی جو سیرت ہے اگر اس کو ہم لے لیں، تو یہ سیرت دوسرے خلیفہ کی سیرت کے مخالف ہیں. دوسرے خلیفہ کی سیرت کچھ اور ہیں، مالی نظام میں، سیاسی نظام میں، تو ہم کس کو لے لیں؟ تو اس نے کہا کہ جو بھی سنت رسول کے مطابق ہو ہم اسی کو لیں گے. تو میں نے کہا ٹھیک، تو یہ دو سیرت ہیں، ایک دوسرے سے مختلف ہیں. تو اس میں سے ایک سنت کے مطابق ہے، ایک سنت کے مخالف ہے. تو ہم نے سنت کے مطابق سیرت کو ہم نے لے لی، ٹھیک ہے نا. تو دوسرا خلیفہ جس کی سیرت سنت کے مخالف ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا، تو پھر خلفاء راشدین پر کیسے عمل ہو گیا ان کے سیرت پہ؟ یہ ہے جمود فکری. خدا کے لیے آپ جمود فکری میں مبتلا نہ ہو جائیں، آپ اپنے ذہن کو باز رکھیں، آپ بصیرت کے ساتھ میدان میں آئیں اور اپنے مسائل، اپنے عقائد ہو، یا ملکی مسائل ہو ملی مسائل ہو، یہ بصیرت کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کرے. یہاں میرے پاس اور بھی نکات تھے، میں نے چھوڑ دیا. بس آخری جو ہے نا ایک دو جملہ، وہ جو میں نے کہا تھا کہ انقلاب کی آنے کے بعد جو دشواریاں تھیں، اب میرے پاس وقت نہیں ہے، اس وجہ سے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں. بس دو آخر میں پیغام توسیہ ہے. جناب اگر آپ نے انقلاب کرنا ہے، انقلابی عمل کرنا ہے، سب سے پہلی شرط ہے خود سازی. خود سازی، معاشرہ سازی. خود سازی کے لیے میں ایک کتاب کا نام دے دوں، یہ بات میری نہیں ہے. الحمدللہ اسلامی انقلاب کے بعد بہت سے لوگ شیعہ ہوئے، پاکستان میں تو میرے خیال میں کم ہے، باقی شہروں سے، ممالک سے بہت سے لوگ شیعہ ہوئے، عرب ممالک سے اور مشرق وسطی وغیرہ سے یا باقی جگہوں سے. تو وہ جو شیعہ ہوئے تو وہ جب ہمارے اندر جب گھس گئے تو ہمارے اندر یہی آفت ہے، اختلافات. تو وہ بھی اختلاف کے شکار ہو گئے، کچھ اس طرح کچھ اس طرح کچھ اس طرح. اس میں سے ایک شخص نے یہ لکھا، ہم یہ تمام اختلافی مسائل اگر ہم حل کرنا چاہیں تو ایک کتاب ہے، اس کو ہر ایک پڑھے، یہ کتاب پڑھے، اور پڑھنے کے بعد کوئی اس پر اگر عمل کیا تو ہمارے سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے. وہ کتاب ہے 40 حدیث امام خمینی. یہ خود سازی کے لیے شاید وزن اس سے زیادہ جو ہماری صدا کے لیے ہو، ہم پڑھ سکے اور ایک حد تک سمجھ سکے، اس سے بڑھ کے اور کوئی کتاب نہیں ہے. یہ دوسرا یہ ہے اتفاق و اتحاد. انقلاب لانا ہے، انفرادی طور پر نہیں انقلاب آئے گا، اگر آیا بھی برقرار نہیں رہے گا. اتفاق و اتحاد ضروری ہے، اور الحمدللہ ابھی کچھ ماحول ایسا پیدا ہوا ہے کہ اتحاد و اتفاق ابھی نہ ہو صحیح، لیکن مستقبل قریب میں امکان زیادہ ہے کہ اتفاق اور اتحاد ہو. لیکن بعض حالات میں نزدیک سے بھی کچھ یہ جو ہماری امیدیں تھی وہ امیدیں پوری نہیں ہو سکی، لیکن انشاءاللہ آئندہ جو ہے نا ایسا ہوگا، تعاون ہوگا، تنظیموں کے درمیان میں تعاون ہوگا، ایک دوسرے کے پروگرام میں شرکت کریں، ایک دوسرے کے خلاف کچھ نہ کریں کہیں، اور کسی کے خلاف کیچڑ جو ہے نا اچھالنا بعض حالات میں تو شرعی طور پر بھی حرام ہے، انقلاب کے حق میں بھی نہیں ہے، ایک مسلمان کے لیے بھی مناسب نہیں ہے، بطور خاص ایک تنظیمی جوان کے لیے اور تنظیمی فرق کے لیے، چاہے جوان ہو یا غیر جوان ہو. تو لہذا اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ امت اسلامیہ اور ملت تشیع، اس وقت ہمارا سب سے مسئلہ دہشت گردی ہے، لیکن اس پہ تو کچھ بولنے کا وقت ہی نہیں رہا. دہشت گردی کے علاوہ ہمارا اندرونی مسئلہ ہے، یہ افتراق ہے. اللہ سے ہم دست و دعا ہے کہ یہ اختلاف اور اتفاق، یہ اختلاف کو اتفاق میں تبدیل فرمائے گا، اور ہم سب کو اسلام کی خاطر سب کچھ من بالنوع اور تن و من قربان کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے، اور رہبر معظم انقلاب جو ہم سب کا فخر ہے، عالم اسلام کا فخر ہے، امریکہ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سائے کو مستدام فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.